جمعہ 17 نومبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد حکومت کہتی ہے کہ شہر کے بڑے رستے پر دھرنے کو ہٹانے کے لیے طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، مگر دھرنے کے رہنما کہتے ہیں،
سب سے پہلے ہماری شورا جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہم شہادت پیش کریں گے، بعد میں جو بچے کو کر دے، ورنہ ہمیں تو پھر دفنا دیں گے نا لوگ۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ حکومت اور اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر احتجاج کرنے والی مذہبی جماعتوں کے درمیان تعطل برقرار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی ضلعی انتظامیہ کو 10 روز سے جاری دھرنے کو اگلے 24 گھنٹوں میں ہر حال میں ختم کروانے کا حکم دیا ہے۔ تاہم دھرنا دینے والی ان جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ احوال کے ساتھ شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے وفاقی دارالحکومت کی ضلعی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ پہلے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور اگر اس میں کامیابی نہیں ملتی تو پھر طاقت کا استعمال کیا جائے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے حقوق سلب کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جڑواں شہروں کے لاکھوں افراد ان مرکزی شاہراہوں پر سفر کرتے ہیں جنہیں مظاہرین نے بلاک کر رکھا ہے۔ عدالتی حکم کے بعد اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے مظاہرین کو آج رات 10 بجے تک فیض آباد کا علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔
سعودی عرب کے حکام کرپشن کے الزامات میں حراست میں لیے جانے والے شہزادوں اور سابق وزراء سے اثاثوں کے بڑے حصے سے بحق سرکار دستبردار ہونے کی شرط پر ان کو رہا کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ سنیے تہمینہ قریشی کی زبانی۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے سعودی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حکام حراست میں لیے گئے افراد کی جائیداد، بینک کھاتوں اور حصص کا جائزہ لے رہی ہے، اور ان کے بینک کھاتوں میں جمع کی گئی رقوم کو اثاثوں سے الگ کر رہی ہے۔ درجنوں شہزادے، اعلی حکام اور بڑی کاروباری شخصیات بشمول کابینہ کے کئی اراکین اور ارب پتی لوگ اس وقت کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر شروع کی گئی مہم کے تحت حراست میں ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین کے خیال میں اس مہم کا اصل مقصد شہزادہ محمد بن سلمان کی تخت تک پہنچنے کی راہ کو ہموار کیا جانا بھی ہے۔ معاشی امور کے انتہائی مقتدر اخبار کے حوالے سے رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ حکومت مبینہ کرپشن میں ملوث ان افراد کے 17% اثاثے ضبط کرنا چاہ رہی ہے تاکہ تیزی سے ختم ہوتے ہوئے سرکاری خزانے کو بھرا جا سکے۔
زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے فوج کی جانب سے نظر بندی کے بعد آج پہلی بار منظر عام پر آئے ہیں، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ صدر موگابے سے مذاکرات جاری ہیں۔ سنیے عابد حسین کی زبانی۔
شام میں کیمیائی حملوں۔
زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے نے دارالحکومت میں ایک یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس سے پہلے فوج کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ صدر موگابے سے بات چیت جاری ہے، اور یہ کہ صدر کے ارد گرد موجود ان لوگوں کے خلاف کاروائیوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جنہیں فوج مجرم قرار دیتی ہے۔ ملک میں حزب مخالف کی جماعت ایم ڈی سی کے ایک رکن پارلیمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ صدر موگابے اور فوج ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے زمبابوے کی فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، تاہم فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکومت کا تختہ نہیں الٹا، اور یہ کہ صدر موگابے محفوظ ہیں۔
زمبابوے میں ہی فوج کے اس اقدام کے حق میں سنیچر کو ایک ریلی نکالی جائے گی۔ زمبابوے کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں اور صدر موگابے کی جماعت زانو پی ایف کی ایک علاقائی شاخ نے بھی صدر موگابے سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر فرانس کے صدارتی دفتر سے جاری بیان کے مطابق فرانسیسی صدر ایمینوئل میخواں لبنان کے سبکدوش وزیر اعظم سعد الحریری سے سنیچر کو پیرس میں ملاقات کریں گے۔ واضح رہے کہ سعد الحریری سعودی عرب سے فرانس آ رہے ہیں۔ انہوں نے 2 ہفتے پہلے سعودی عرب سے اعلان کیا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں، جس کے بعد لبنان میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ لبنان کے رہنماؤں نے اس کے بعد کہا تھا کہ سعد الحریری نے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر اپنی مرضی کے خلاف استعفیٰ دیا تھا، تاہم سعد الحریری نے اس کی تردید کی ہے۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے، جس کے تحت شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی بین الاقوامی تحقیقات کرنے کو کہا گیا تھا۔ امریکہ نے اسے ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ سبا ناز کی رپورٹ۔
شام میں کیمیائی حملوں کی نشاندہی کے لیے مشترکہ تحقیقات کا نظام 2015 میں بنایا گیا تھا۔ ماسکو نے اس وقت تحقیقات پر سخت تنقید کی تھی جب اپریل میں شامی حکومت پر خان شیخون نامی قصبے میں مہلک کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگایا گیا۔ گزشتہ ماہ سلامتی کونسل کی تحقیقات میں یہ نتیجہ نکلا تھا کہ شامی فضائی فوج کے جیٹ طیارے کیمیائی حملے کے ذمہ دار ہیں، جبکہ روس نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ طیاروں نے روایتی گولہ بارود پھینکا تھا جو باغیوں کے کیمیائی ہتھیاروں ذخیرے پر جا کر گرا۔ شامی صدر بشار الاسد نے خان شیخون کے واقعے کو جعلسازی قرار دیا ہے۔
شام کا تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے یہ دسویں مرتبہ ہے کہ روس نے اپنے اتحادی کے حق میں ویٹو کی طاقت استعمال کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے معلومات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی پروگرام میں شامل ہے، مگر سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل اور تجزیے سے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے فیض آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 10 روز سے جاری دھرنے کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق مظاہرین سے مذاکرات کیے جائیں اور اگر بات چیت ناکام ہو جائے تو پھر دھرنا ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نمو نگار شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے وفاقی دارالحکومت کی ضلعی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ پہلے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اگر اس میں کامیابی نہیں ملتی تو پھر طاقت کا استعمال کیا جائے۔ عدالتی حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ضمن میں فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز کی بھی مدد لے سکتی ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے حقوق سلب کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لاکھوں افراد ان مرکزی شاہراہوں پر سفر کرتے ہیں جنہیں مظاہرین نے بلاک کر رکھا ہے۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد مشتاق نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کی معلومات کے مطابق مظاہرین کی تعداد 2000 تک ہے اور ان میں سے بعض افراد کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، جس پر عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریاستی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں۔ عدالتی حکم کے بعد اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے مظاہرین کو پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 10 بجے تک فیض آباد کا علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف مظاہرین نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلعی انتظامیہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے وہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اس بات کا فیصلہ مظاہرین نے مجلس شورا کے اجلاس میں کیا، جس کی صدارت لبیک یا رسول اللہ کے رہنما خادم حسین رضوی نے کی۔
اسی صورت میں دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا، اور اگر حکومت نے کوئی کریک ڈاؤن کیا، حملہ کیا، اس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئیں تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، کیونکہ حکومت پرامن طور پر بھی یہ مسئلہ حل کر سکتی تھی کہ وزیر قانون کو برطرف کر دیتی، لیکن حکومت نے وزیر قانون کو برطرف کرنے کے بجائے ہزارہ لوگوں کی شہادتیں جو ہیں اور پورے ملک کے اندر جو آگ لگنی ہے اس کو ترجیح دی ہے، لہذا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔
ادھر پاکستان کی پارلیمان نے انتخابی اصلاحات کے بل میں ختم نبوت کے قانون کو اس کی اصل حالت میں بحال کر دیا ہے، جس میں احمدیوں اور لاہوری گروپ کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ کل یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور کی گئی تھی، جبکہ آج سینٹ نے بھی اس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی پر احمدی ہونے کا الزام لگا کر اس کا نام مسلم ووٹر لسٹوں سے نکلوا سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مظاہرہ ختم کروانے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔
14 دن اس حکومت نے کچھ نہیں کیا، 14 دن سے تو کم از کم مجھے حکومت نظر ہی نہیں آئی۔ حکومت جاتی عمرہ میں بیٹھی ہوئی ہے، پرائم منسٹر ہے تو وہاں ہے، وزیر داخلہ ہے تو وہاں ہے، وزیر خارجہ ہے تو وہاں ہے، وزیر ریلویز ہے تو وہاں ہے، کوئی حکومت ہی نہیں نظر آئی۔ اب میں ووٹ کر رہا ہوں، لیکن جس طرح سے یہ سارا منظر نامہ چلا ہے، آپ کا خیال ہے سفر ختم ہو جائے گا یہاں؟ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ آغاز سفر سے پہلے بھی انجام سفر کے آگے بھی راہ گزر ہی راہ گزر ہے, راہ گزر کے آگے بھی.
اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مظاہرین کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے. پنجاب پولیس, ایف سی اور رینجرز کے اہلکاروں کو بھی اس ضمن میں متحرک کر دیا گیا ہے, جبکہ ریڈ زون جہاں پر غیر ملکی سفارت خانے بھی واقع ہیں اس علاقے میں رینجرز کا گشت بڑھا دیا گیا ہے. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
جیسا کہ شہزاد ملک کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ دھرنا کرنے والوں نے اپنے مطالبات تسلیم کیے جانے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. میں نے اب سے کچھ دیر قبل تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ خادم حسین رضوی سے بات کی. انہوں نے پہلے تو تردید کی کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا.
ہم نے نہیں کیا تھا.
اچھا,
تو بندے نے ہمارا جا کر نام لے لیا.
اچھا, لیکن اب یہ ہے کہ
آپ کو پتا ہے ایجنسیوں کی اپنی کاروائیاں ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پتا ان باتوں کا.
اچھا, تو رضوی صاحب, بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے حکم دیا ہے.
بہرحال ہم ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں.
بالکل ٹھیک
ہے, جواب یہ ہے بس, اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے. اور بات کریں.
اچھا, تو کیا آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوئے ہیں؟
نہیں ہوئے.
تو آپ کب تک دھرنا جاری رکھیں گے؟
جب تک ہمارے مطالبہ پہلا سب سے پہلا پورا نہیں ہوتا. ظاہر ہم سبھی ہٹا ہے.
تو کیا مطالبہ؟
سب سے پہلے تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا, جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے ان کو سامنے لائیں, بس اتنی بات ہے. یہ تو بڑا آسان مطالبہ تھا.
ٹھیک,
اس میں کیا ان کو مسائل ہیں؟ جس نے کیا اس کو پاسے کرے, بات ختم.
اچھا, تو یہ آپ کا دھرنا کب تک جاری رہے گا؟
جی ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ جب تک ہمارا مطالبہ پورے نہیں ہو. پہلا مطالبہ پورا نہیں ہوتا, بعد میں مذاکرات میں بیٹھ جائیں گے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا, یعنی اگر آپ کا پہلا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ مذاکرات کے لیے
مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے.
اچھا, تو پہلا مطالبہ ہے کیا؟ یعنی اگر آپ واضح
تو ہے نا, زید حامد کو ہٹایا جائے. یا اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں, تو پھر بتائے وہ کون ہے.
ٹھیک ہے,
کتنی بات ہے. جی
اچھا, اگر
کوئی لمبا چوڑا تو نہیں ہے جو فلسفیانہ یا منطقیانہ ہو تو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو.
اچھا خادم حسین رضوی صاحب, اگر حکومت کے قانون نافذ کرنے والے ادارے طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے تو حالات خراب ہو جائیں گے, نہیں آپ کے خیال میں؟
نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم اپنی شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. سب سے پہلے ہماری شورا جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہم شہادت پیش کریں گے, بعد میں جو بچے کو کر دے, ورنہ ہمیں تو پھر دفنا دیں گے نا لوگ.
اچھا, یعنی آپ اور آپ کے کارکن جو ہیں وہ کسی طرح کے تشدد پہ آمادہ نہیں ہوں گے؟ وہ کوئی
نہیں, نہیں ہم نے تشدد کرنا ہوتا تو لاہور سے پنڈی تک ہم نے پتہ بھی نہیں توڑا. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا, کچھ بھی نہیں. ایمبولینسیں جا رہی ہیں, لوگ اپنے معاملات کر رہے ہیں, صرف ایک محدود سا علاقہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں.
تو ایسا کوئی اور متبادل طریقہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟
اس میں کے لیے کیا کریں آپ؟ اب یعنی رسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ بے وفائی کر کے چلے جائیں ہم اپنی جانیں بچا کر؟
لیکن مذاکرات آپ کے خیال میں پہلے نہیں شروع ہو سکتے اگر حکومت مذاکرات پہ آمادہ ہے؟
پہلے ہم نے ان کو کہا ہے نا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس کا استعفیٰ دیں, پھر بیٹھیں, ہم چلے جائیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کے بیٹھ کر کیا کرنا ہے بتائیں نا. ہمارے لڑکے جو ہے وہ بارش کے اندر 5-5 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اوپر, وہ آبان بھی نہیں کرتے, بلکہ بعض جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا میں قمیصے بھی اتار دیتے ہیں. اب بتائیں ان کے جذبات کس حد تک حضور کی ختم نبوت کے لیے, اور ہم جو ہے اپنی جانیں بچا کر دوڑ جائیں.
یہ تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ خادم حسین رضوی. دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ دھرنے کو ختم کروانے کے لیے فوج سمیت دوسرے سیکیورٹی اداروں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں, یعنی امکان ہے. ہماری ساتھی فرحت جاوید نے وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری سے پوچھا کہ دھرنے کو ختم کروانے کے لیے حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے.
یہ کسی بھی مذہبی جذبے سے نہیں آئے, یہ ایک سازش کا ذہن لے کر, اور وہ پارٹیز ہیں یہ جو کہ شدت پسندی کی وجہ سے پاکستان میں مختلف وجوہات کی بنا پر یا تو بین ہو گئی یا پھر بین ہونے کے علاوہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ بھی کھو بیٹھی. اب یہ سیاست میں آ کر دوبارہ سے اپنا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور اس پارٹی کا بھی جو سربراہ ہے جو اس وقت دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں وہ شیڈول 4 جو کہ ہمارا ایک واچ لسٹ سمجھ لیں یا ان لوگوں کے لیے شیڈول 4 میں انہیں شامل کیا جاتا ہے جو کہ اس نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں, جن کے بارے میں بے شمار رپورٹس ہوتی ہیں کہ وہ एंटी स्टेट एक्टिविटीज, इसी तरह ऐसी एक्टिविटीज में पाए जाते हैं जो कि शर्त संधि की और इंतहा पसंदी की हो। सो ये इनमें से कुछ लोग वो हैं जो कि इनके सरबराहों में से, इनके लीडर्स में से हैं, और ये इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसलक है, जो एथनिक एक ग्रुप है, वो बरेलवी, ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अट्रैक्ट करें।
फिर आप इकदाम क्या कर रहे हैं?
देखिए, एक तो सबसे पहले हमने आज जो कानून था खत्म नबूवत का, वो आखिरी सेनेट से भी पास हो गया। सो कोई जस्टिफिकेशन अब नहीं रही किसी भी किस्म के एहतजाज की धरने की सिलसिले में। ये वाकया ही शर्त पसंदी से और मकासद लेकर आए हैं, खत्म नबूवत के कानून के लिए नहीं आए। सो अब हमें एक्शन करना जो है आसान होता जा रहा है।
तो क्या आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे?
जी देखिए, ये ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन का इस्तेमाल जो है वो हम उस वक्त का तयन जो है वो अभी बड़ी एहतियात से करेंगे। जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर जो शर्त पसंद है, जो खुद से जब कोई ताकत का इस्तेमाल किसी अभी आगाज होगा इनको उठाने का, हुकूमत करेगी तो वो खुद से कुछ ऐसा करेंगे कि कोई ना कोई लाश गिरे या कोई ना कोई लोग इस तरह जख्मी हो, और फिर ये एक मजलूमियत की दास्तान, और फिर कहा जाए कि देखें मजहबी लोगों पर जो अमन के लिए आए थे उन पर डंडे बरसाए गए, उन पर गोली बरसाई गई, उनको जबरदस्ती उठाया गया, और फिर ये आगे से आगे ये इसी तरह अपने मकासद चलाते रहे।
तो अगर आप ताकत का इस्तेमाल, आप कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात को प्रायोरिटी देंगे, तो मुज़ाकरात में भी उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो तो वफाकी जो वज़ीर हैं, वज़ीर कानून, उनके इस्तीफे से मुतालिक है, तो कैसे ये निगोसिएशन फिर आगे बढ़ेगी?
देखिए बिल्कुल, एक तो ये तो सुन्नत नबी के खिलाफ है कि किसी ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसकी कोई गलती या कुताही ना हो। जितनी भी तहकीकात हुई हैं या जितने भी मालूमात मिली हैं, वजीर कानून का इस कानून के पहले हटाए जाने से कोई ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है। वो भी एक उस 34 रुकनी कमेटी के बाई डिफॉल्ट मेंबर थे वजीर कानून होने की हैसियत से, जिसमें ज्यादातर पार्टियां जो 90% जो मेंबर थे वो अपोजिशन और दूसरी पार्टियों के थे, और जिसमें दीनी जमातें भी, जमात इस्लामी, GOEF भी शामिल थी। सो ये एक इज्तमाही फैसला पहले, या इज्तमाही आप समझें कि गलती हुई और उसका फिर इज्तमाही तौर पर उसकी तस्दीक कर दी गई, ये किसी एक जात की नहीं है। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि कोई ऐसा काम मुतालबा मंजूर नहीं किया जाएगा। बेशक ये धरना कुछ दिन अगर प्रोलॉन्ग करे या फिर इसको उठाने के लिए यूज ऑफ फोर्स करनी पड़े, मगर ऐसा मुतालबा बिल्कुल नहीं माना जाए।
तो क्या एक आखिरी क्वेश्चन, क्या फौज को भी, आप फौज से भी मदद लेने का सोच रहे हैं इस मामले पे?
देखिए फौज भी, क्योंकि हुकूमत अगर बुलाना चाहे तो किसी वक्त बुला सकती है, लेकिन हम अभी कोशिश कर रहे हैं। ये अभी रेंजर्स जो है वो ऑलरेडी हमारी डिस्पोजल पर इस्लामाबाद इंतजामिया के पास है। सो फौज को इस्तेमाल करना या ना करना कोई इस वक्त इतना अहम नहीं है, और ना बहुत ही कबल, आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा कबल वक्त भी है।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला उमूर तलाल चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे हमारी साथी फरहत जावेद से। ये सारा तनाज़ा इंतखाबी कवानीन में बास तब्दीलियों की वजह से खड़ा हुआ है, और जैसा कि तलाल चौधरी ने बताया कि इन तरामीम को आज वापस ले लिया गया है, और उन्होंने इस मामले को एक गलती या सहव करार दिया है। सवाल यह है कि इंतखाबात से मुतालिक कानून साजी करते वक्त ख़त्म नबूवत के बारे में शिकें कैसे नज़रअंदाज हो गईं? इस पर मैंने मुमताज़ कानूनदान और सेनेट के साबिक चेयरमैन वसीम सज्जाद से बात की, और पहले उनसे पूछा कि पाकिस्तान में कानून साजी का तरीक़ाकार है क्या, क्या कानून साजी करते वक्त अवाम की राय जानने का कोई तरीक़ाकार भी अपनाया जाता है?
ये तरीक़ाकार ये है जी कि कोई कानून नॉर्मली, एक नॉर्मल जो आम तौर पे होता है कि अगर कानून कोई बनना है तो पहले वो ड्राफ्ट होता है, कंसर्न मिनिस्ट्री जो होती है उसमें होता है, फिर वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है वेटिंग के लिए, फिर अप्रूवल के लिए कैबिनेट में जाता है, और जब अप्रूव हो जाता है तो फिर उसको असेंबली में मूव किया जाता है। اب یہاں پہ یہ ہے کہ یا وہ سینٹ میں موو ہو سکتا ہے یا اسمبلی میں کسی جگہ بھی موو ہو سکتا ہے, اور وہاں جب پاس ہو جاتا ہے اگر جو اسمبلی میں پاس ہو گیا تو پھر سینٹ میں چلا جائے گا, اگر سینٹ سے منظور ہو گیا تو وہ اسمبلی میں چلا جائے گا, اور جب وہ پاس ہو جائے گا تو پھر وہ صدر کے پاس جاتا ہے, وہ دستخط کرتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے. یہ ہے عام قانون کا طریقہ کار. لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو اس کی بھی پہلے اپروول کیبنٹ دے گی, اس کے بعد وہ موو ہوگا, وہ بھی اسمبلی میں جا سکتا ہے یا سینٹ میں جا سکتا ہے, لیکن اس کی اپروول کے لیے دو تہائی اکثریت ضروری ہے, یعنی 2/3 میجورٹی چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. تو اگر وہ 2/3 میجورٹی سے پاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ صدر کے پاس جائے گا, وہ دستخط کریں گے اور وہ باقاعدہ قانون بن جائے گا.
تو سجاد صاحب, آپ نے جو مختلف مراحل جو سٹیجز بتائے ہیں قانون سازی کے یا آئین میں ترمیم کے, یہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک سنائی دیتا ہے کہ جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے, یہ مرحلہ کب آتا ہے؟
یہ جب ایک بل موو کیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں, تو اس وقت وہ قانون کو پہلے نارمل جو پروسیجر ہے ایک کمیٹی کے سپرد کر دیتے ہیں. کمیٹی جو کنسرنڈ ہوگی, مثلا اگر کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے تو ہیلتھ کمیٹی کے پاس جائے گا, اگر کوئی فائنانس کا مسئلہ ہے تو فائنانس کمیٹی کے پاس جائے گا, تو وہ کمیٹی اس پہ غور کرتی اور پھر وہ رپورٹ ہاؤس میں پیش کرتی ہے. لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جلدی ہو تو وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی کمیٹی کو کے پاس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو براہ راست ہم ہاؤس میں ڈسکس کریں گے. ایک آپ نے سوال کیا تھا کہ جی کیا یہ عوام کے پاس پیش کیا جاتا ہے, اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی میں کہے کہ اس کو عوام کے میں تشہیر کی جائے اور ان کی رائے لے جائے, تو اگر ہاؤس اس کو منظور کرو تو پھر وہ تشہیر کے لیے عوام میں چلا جاتا ہے, ان کی آراء آتی ہیں, پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا, براہ راست اسمبلی میں ہی بحث ہو جاتی ہے, وہاں پہ ڈسکشن ہو کے, اور جس طرح انگلستان میں ہوتا ہے کہ اس کے 3 ریڈنگز ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی 3 ریڈنگز ہوتی ہیں ہر قانون کی, اور وہ پھر 3 ریڈنگز کے بعد وہاں پہ باقاعدہ پاس کیا جاتا ہے.
اچھا, تو عام طور پر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عوام کی رائے نہیں طلب کی جاتی یا ان کو یہ دستاویز فراہم نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ قانون نہ بن جائے؟
یہ ہوتا نا, نہیں, جب عام طور پہ تو یہ اسمبلی جب آ جاتا ہے تو بل تو پبلک ہو جاتا ہے نا جی, لیکن باقاعدہ ان سے فارمل طریقے سے پوچھا جائے وہ نہیں ہوتا انلیس دی اسمبلی ڈیسائیڈز ٹو ڈو اٹ دیٹ وے.
اچھا, یعنی اگر بل آ جائے اسمبلی میں یا سینٹ میں تو پھر وہ عوام کی رسائی ہوتی ہے اس تک, آپ یہ بتا رہے ہیں؟
ہاں, وہ پبلک ہو جاتا ہے, پبلک ہوتا ہے, وہ تو بیکمز پبلک پراپرٹی.
تو اگر قانون سازی کا عمل اتنا واضح اور صاف و شفاف ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز آرڈر 2002 میں سے ختم نبوت سے متعلق شکیں جو 7B اور 7C تھیں وہ ہٹا دی گئی تھیں, یہ کیسے ممکن ہو گیا؟
یہ ہو سکتا ہے جی کوئی ایٹ سم لیول, ہو سکتا ہے کسی منسٹری کے لیول پہ, کیونکہ مجھے اس کی تفصیل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایٹ سم لیول کوئی غلطی ہو گئی ہے, وہ پوری طرح سمجھے نہیں جس نے وہ نیچے دیکھا ہوگا, لیکن فرینکلی آئی ایم ناٹ اویئر آف دی ایگزیکٹ سرکمسٹانسز. وہ تو اس پہ ایک کمیٹی بھی بنی ہے اور اس کی کمیٹی کی رپورٹ اگر آ جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں کیا ہوا.
تو اتنی بڑی غلطی آپ کے خیال میں ممکن ہے, اور کیا یہ واقعی غلطی تھی؟
نارملی تو نہیں ہونا چاہیے جی, آئی اگری وتھ یو کہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ڈرافٹنگ کا بھی وہ منسٹری بھی انوالوڈ ہوتی ہے اس میں, پھر اسمبلی کے اپنی لیول پہ بھی وہاں لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیسے ہوگی, جب تک تفصیل سامنے نہ ہو تو میرے لیے رائے دینا ممکن نہیں ہے کہ واٹ ریئلی ہیپنڈ, بٹ آبویسلی دیئر واز سم مسٹیک کمیٹڈ سم ویئر.
آپ وسیم سیاہ صاحب سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں اور سیاست کے میدان میں بھی رہے, آپ ماہر قانون بھی ہیں, کیا ہوتا ہے جب بل آتا ہے سینٹ میں یا اسمبلی میں, جو اراکین ہیں بنیادی ذمہ داری تو ان کی ہے, کیا وہ اس قانون کو یا مسودہ قانون کو پڑھتے ہیں, اس کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں, اسے منظور کرتے ہیں یا نہ منظور کرتے ہیں, یا بس آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے؟
میں یہ کہوں گا جی کہ میجورٹی جو ہے, آئی مین دس از اے میٹر آف ایکسپیرینس اور جو تجربہ ہے, کہ میجورٹی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتی, لیکن چند ہوتے ہیں ان میں جو واقفیت رکھتے ہیں یا جو دلچسپی ہوتی ہے جن کو, چند لوگ ضرور اس پہ بات کرتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, لیکن سارے نہیں کرتے, اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی لائن ہوئی اس کے مطابق ووٹنگ کر کے آ جاتے ہیں.
یہ تھے سینٹ کے سابق چیئرمین وسیم سجاد. اور ابھی ابھی پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار شہزاد ملک اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی شہزاد.
جی عمر, ابھی کچھ دیر پہلے جو احسن اقبال نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ پارلیمان نے یہ بل پاس بھی کر لیا ہے, ان کے جو تحفظات تھے وہ ختم بھی کر دیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دھرنا ختم کرنے کا حکم دیا ہے, تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس دھرنے کو ختم کیا جائے. انہوں نے اس حوالے سے جو قیادت ہے اس کو مذاکرات کی بھی دعوت دی ہے, لیکن مذاکرات اس سے مشروط کیے گئے ہیں کہ پہلے دھرنا ختم کیا جائے.
اسلام آباد سے شہزاد ملک آپ کا بہت شکریہ. سیربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرہ, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
افغان جلیبی, معشوق فریبی, قائل ہے تیرا دیوانا. بھائی با,
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انڈیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کولکتہ میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کا آج دوسرا دن ہے. پہلے دن کی طرح آج کے دن کا کھیل بھی بارش اور خراب روشنی کے سبب متاثر ہوا. انڈیا نے کھیل کا آغاز 3 وکٹوں کے نقصان پر 17 رنز کے ساتھ کیا, اور دن ختم ہونے پر پہلی اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 74 رنز بنائے تھے. پجارا نے سب سے زیادہ 47 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے. سری لنکا کی جانب سے لکمل نے 3 اور شناکا نے 2 وکٹیں حاصل کیں. آسٹریلیا کی خواتین ٹیم نے انگلینڈ کو سڈنی میں کھیلے گئے پہلے T20 نیشنل میں 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. 133 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے 16th اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. افغانستان کی U19 کرکٹ ٹیم نے نیپال کی U19 کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. نیپال نے پہلے بیٹنگ کی اور پوری ٹیم 103 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. افغانستان نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا اور ایشیا کپ U19 ٹورنامنٹ کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر پہلے ہی فائنل میں جگہ بنا چکی ہے. ایشیا کپ U19 ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا. انگلینڈ کی ٹیم کرکٹ آسٹریلیا کے خلاف 4 روزہ میچ کے تیسرے دن 515 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ڈیوڈ ملان نے سینچری سکور کی. آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے ایشز سیریز کے لیے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. پہلے 2 ٹیسٹ میچوں کے لیے شان مارش, ٹم پائن اور کیمرون بینکرافٹ کے نام ٹیم میں شامل ہیں, جبکہ میتھیو ویٹ, میٹ ٹرینشا اور گلین میکسویل کو اسکواڈ میں جگہ نہیں ملی. لندن میں جاری ATP فائنلز میں امریکہ کے جیک ساک نے جرمنی کے 3rd سیڈ الیگزینڈر زیواریف کو 6-4, 1-6 اور 6-4 سے شکست دی اور سیمی فائنل میں پہنچ گئے, جہاں ان کا مقابلہ گریگور دیمتروف سے ہے. فٹ بال میں مینچسٹر یونائیٹڈ کی خواتین ٹیم چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. یہ کامیابی مینچسٹر یونائیٹڈ نے لسٹون کی ٹیم کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دے کر اور 7-1 کی مجموعی برتری کی بنیاد پر حاصل کی.
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز. بلوچستان کے صحافیوں سے اظہار یکجہتی اور وہاں لگنے والی صحافت پر لگنے والی پابندیوں کے خلاف کراچی میں احتجاج. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی آیا چاہتے ہیں. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرد جاوید.
پاکستان میں حکومت اور اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر احتجاج کرنے والی مذہبی جماعتوں کے درمیان تعطل برقرار ہے. ان جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے. سعودی عرب کے حکام کرپشن کے الزامات میں حراست میں لیے جانے والے شہزادوں और साबिक वुजरा से असासों के बड़े हिस्से से बहक सरकार दस्तबरदार होने की शर्त पर उनको रिहा करने पर गौर कर रहे हैं। रूस ने अक्वामे मुतहदा की सलामती कौंसिल में पेश की जाने वाली उस करारदाद को वीटो कर दिया है जिसके तहत शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की बैन अल-अक़वामी तहकीकात करने को कहा गया था। जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे फौज की जानिब से नज़रबंदी के बाद आज पहली मरतबा मंजरे आम पर आए हैं। फ्रांस के सदर लबनान के सुबकदोश वज़ीर आज़म साद अल हरीरी से सनीचर को पेरिस में मुलाकात करेंगे। ये BBC उर्दू सर्विस है।
फरज जावेद से अहम खबरों के खुलासे के बाद सैरबीन के दूसरे मौजूआत में पहले पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान चलते हैं, जहां ईरान से मुतसिल ज़िला केच में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन किया है और हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान एक कलदम अस्करियत पसंद तंजीम के कमांडर को हलाक कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान ने हुकूमत पंजाब को इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर मुमकिन तआवुन की पेशकश की है। तफसील के साथ क्वेटा से नामनिगार मोहम्मद काजिम।
सरकारी हुकाम की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई जिला केच के इलाके बुलेदा में की गई। उकाम का कहना है कि बुलेदा में अलंदूर के इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला थी। उकाम का दावा है कि इस इत्तला पर जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके का घेराव किया तो मुसल्ला अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी फायरिंग की जिसके नतीजे में यूनुस तवक्कली नामी अस्करियत पसंद हलाक हुआ। उकाम के मुताबिक यूनुस तवक्कली का शुमार एक कलदम अस्करियत पसंद तंजीम के 8 बड़े कमांडरों में होता था। हुकाम का कहना है कि मारा जाने वाला शख्स पंजाब से ताल्लुक रखने वाले उन 15 अफराद की हलाकत में मुलव्वस था जिनको 2 रोज कबल केच के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके हलाक किया था। हुकाम के मुताबिक पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जिन अफराद को जिला केच में मारा गया वो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस वाक़े के बाद पंजाब में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुकमा दाखला हुकूमत बलूचिस्तान ने इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब को हर मुमकिन तआवुन की पेशकश कर दी है। इस हवाले से वजीर दाखला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है,
हमने यहाँ तक उनको ऑफर किया है कि देर इज नो बाउंड्रीज, देर इज नो बलूचिस्तान, नो पंजाब, नो नीड ऑफ एनी परमिशन इन दिस पर्टिकुलर केस। जहाँ भी आपको क्वेटा से लेकर जोब तक एंड जोब से लेकर गवादर तक जहाँ कहीं भी कार्रवाई करनी है हमारी पुलिस आपके साथ होगी।
पाकिस्तान से जो लोग गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से होता है। इंसानी समगलर ऐसे अफराद को बलूचिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचाते हैं। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
कराची में बलूचिस्तान के सहाफियों के हक में और सहाफत पर लगाए जाने वाली मुबैना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया गया है। तफसील के साथ कराची से नमनगार सहर बलोच।
बलूचिस्तान में सहाफियों को दरपेश मसाइल और हाल ही में अखबारात पर वहां की सूबाई हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली बंदिश के खिलाफ आज कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा हुआ। ये मुजाहिरा इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान और सहाफती तंजीमों की तरफ से किया गया। इस बारे में बात करते हुए कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर इम्तियाज खान फरान ने कहा,
बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है कि जहां पर हमारे 9 सहाफियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज हैं और मुकदमात भी इसलिए दर्ज हैं कि वो कलदम तंजीमों की खबरें क्यों चलाते हैं। अगर कलदम तंजीमों की खबरें हैं तो फिर तमाम कलदम तंजीमों की खबरों पे पाबंदी होनी चाहिए, चंद एक सिलेक्टेड पर नहीं होनी चाहिए।
कराची प्रेस क्लब के सदर हसन मंसूर ने कहा कि हमारे लिए सब सहाफी बराबर हैं और हम बलूचिस्तान के सहाफियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हाल ही में बलूचिस्तान के 3 अखबारात के इश्तहारों पर पाबंदी लगाई गई जिनमें रोजनामा इंतखाब, रोजनामा आजादी और बलूचिस्तान एक्सप्रेस शामिल हैं। इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ ने BBC को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत ने इस किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की है।
इश्तहारात पे पाबंदी किसी तौर पे नहीं लगी है, इश्तहारात की पॉलिसी होती है। हमारे यहाँ जितने भी सर्कुलेशन बेस्ड हमारे जो अखबार होते हैं उनकी असेसमेंट होती है और उस असेसमेंट की बुनियाद पे एडवर्टाइजमेंट अवार्ड होता है। यार डिस्क्रेशन है हुकूमत का।
लेकिन कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद मुजाहिरीन का ख्याल है कि यह सहाफियों का मुआशी कत्लेआम है। इस बारे में बात करते हुए प्रोफेसर और तज्जिया निगार तौसीफ अहमद खान ने कहा,
बलूचिस्तान में अखबारात पे पाबंदियां इस लिहाज से भी ज्यादा खतरनाक है कि वहां के आवाम का और विफाक का जो ताल्लुक है वो खासा कमजोर है। जब वहाँ के आपके आवाम की आवाज़ दबाएंगे, वहाँ के अखबारात पे पाबंदियाँ लगाएंगे, वहाँ के सहाफ़ियों को जबर तशद्दुद का बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो उसका नुकसान जो बलूचिस्तान का रिश्ता है पाकिस्तान से वो कमज़ोर हो जाएगा और वहाँ की आवाज़ यहाँ तक ना आ सकेगी। तो ये बहुत अहम मसला है, इस पर तो हर सतह पर एहतजाज होना चाहिए।
इसी हवाले से तकरीबन दो हफ्ते पहले HRCP ने बलूचिस्तान के अखबारी नुमाइंदों और मालिकान को कराची मदऊ किया था, जहां पर इनकी मुश्किलात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। एहतजाज में शामिल HRCP के सिंध के वाइस चेयरपर्सन असद इकबाल बट ने कहा,
इस तरह के मुजालम करके, इस तरह की चीजें करके जानने का हक, लोगों तक जो खबरें पहुँचाने का हक है, उससे लोगों को महरूम करना चाह रही है, जिसकी हम शदीद मुज़म्मत करते हैं।
पिछले चंद माह से बलूचिस्तान में अखबारों की अशात पर तनाजात सामने आते रहे हैं। बलूचिस्तान के सहाफियों को बयक वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों, तालिबान, बलोच मुसल्ला तंजीमों और हुकूमती अरकान से परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ इन अनासिर का सहाफियों पर इल्जाम है कि ये इनका नुक्ता नजर पेश नहीं करते। इस बारे में सहाफती तंजीमों के साथ साथ इंसानी हकूक के इदारों का भी एहतजाज सामने आता रहा है। अखबारी मालिकान के मुताबिक अखबारों के इश्तहारात बंद करना इनका गला घोटने के मुतरादिफ है। सहर बलोच, BBC न्यूज, कराची।
और अब रुख करते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का, जहां एक फुटबॉल खिलाड़ी ने मुसल्लह ग्रोह लश्कर तैयबा से शामिल होने के एक हफ्ते के बाद ही खुद को फौज के हवाले कर दिया है। माजिद खान नामी नौजवान की रूपोशी के बाद उनकी वालिदा ने एक वीडियो में ज़ारो कतार रोते हुए अपने बेटे से घर लौटने की फरियाद की थी। कश्मीर में शोरिश की ताज़ा लहर के दौरान ये पहला वाकया है जिसमें किसी नौजवान ने जंगल से घर लौटने का फ़ैसला किया है। सियासी हलकों ने माजिद की घर वापसी का खैर मकदम किया है। श्रीनगर से नामनिगार रियाज मसरूर तफसील के साथ।
जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साला माजिद खान फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। वो ब्रांडेड कपड़ों, नई गाड़ियों और बाइक रेसिंग का भी शौकीन था। सामाजिक खिदमत में भी पेश रहता था। सोशल मीडिया पर सुनहरे बालों वाला ये लड़का गुज़िश्ता हफ्ते एक झड़प में मकामी शिदत पसंद की हलाकत पर ज़ारो क़तार रो रहा था, लेकिन जनाजे के बाद घर की बजाय जंगल की तरफ चल दिया और लश्करे तैयबा के साथ राबिता कर लिया। बाद में सोशल मीडिया पर इसे बंदूक लहराते हुए देखा गया। लेकिन माजिद की वालिदा की एक वीडियो भी वायरल हो गई थी, जिसमें वो अपने बेटे से घर लौटने की गुजारिश कर रही थी। पुलिस हुकाम ने तस्दीक कर ली है कि आज सुबह जनूबी कश्मीर में माजिद ने फौज के सामने हथियार समेत सरेंडर कर लिया। इस खबर के आम होते ही अनंतनाग में माजिद के वालिदैन की खुशियों की कोई हद न रही। माजिद के वालिद इरशाद खान और इनकी वालिदा का कहना है कि माजिद इनका इकलौता बेटा और इनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस वाकये पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नौजवानों की अक्सरियत घर लौटना चाहती है। अपोजिशन रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने वजीर आला की ट्वीट के जवाब में कहा कि अगर ये सच है तो उम्मीद है कि माजिद समाजी जिंदगी में लौट आएगा और इसे हरासान नहीं किया जाएगा। फौजी हुकाम ने यकीन दिलाया है कि माजिद मामूल की जिंदगी गुजारेगा। इस दौरान बाज़ खबर रसां एजेंसियों ने लश्कर तैयबा का एक बयान नकल किया है, जिसमें लश्कर का कहना है कि माजिद ने सरेंडर नहीं किया बल्कि इसे वालिदैन की फरियाद के बाद घर लौटने की इजाजत दी गई। वाज़ह रहे गुज़िश्ता बरस जुलाई में मुसल्लह कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद हमगीर अवामी मुजाहिरों के दरमियान 100 से ज्यादा अस्करियत पसंदों को तसादुम आराइयों के दौरान हलाक किया गया। भारतीय फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने भी हालिया बयान में बताया कि कश्मीर की सरजमीन पर सभी अस्करियत पसंदों को खत्म किया जाएगा। इस सिलसिले में फौज का ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
जतन उदासी भारत में पैदा होने वाले एक ऐसे सिंधी गुलकार हैं जिनकी कई पुश्तों ने सिंध और हिंद में सूफी मौसीकी की रिवायत को अपनाए रखा है। जतिन पहले गुलकार हैं जिन्होंने भारतीय फिल्मों और कमर्शियल फिल्मों में भी गाया है, जो बहुत जल्द रिलीज़ हो रही हैं। हमारे साथी जावेद सुमरो ने पिछले दिनों जतिन से लंदन में गुफ्तगू की और ये रिपोर्ट मुरतब की।
जीए मुंजी सिंध माता गोरिया पेंजी जिंद पेंजे अबाड़े वतन ता।
जीए मुंजी सिंध माता गोरिया पेंजी जिंद पेंजे अबाड़े वतन ता।
अबाड़े वतन ता।
जतिन उदासी का मौसीकी का सफर आम सफर नहीं। उनके वालदैन बरे सगीर की तकसीम के वक्त हिजरत करके भारत चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मभूमि की मौसीकी, ज़बान और सकाफत से राबता मुनक़ता नहीं किया। भारत में रहते हुए उन्होंने सिंधी ज़बान में मौसीकी कैसे बरकरार रखी?
देखिए, असर है कि हमारे जो बड़े पूर्वज थे सिंध से थे, तो उन्हीं से हम लोग सीखते हुए आए थे। उनसे दादाजी ने सीखा, फिर पापा चाचा गाते हुए आ रहे हैं, तो पापा अंकल से उनसे ही मैं सीखता रहा। روز مجھے دو بھجن کلام وغیرہ جو بھی شاعر وغیرہ کے لکھے رہتے تھے مجھے وہ دیتے تھے اور بولتے تھے یہ آپ کو یاد کرنا ہے. تو جب ہمارے بات کرنے میں سندھی جھلکتا ہے تو گیتوں میں بھی وہی چیز آ گئی.
تیرا ہی چہرہ تیری ہی باتیں یاد آتی ہے مجھے تیری ہی وہ یادیں بھولا نہ پاؤں تیرا ہی نام آؤں
صوفی میوزک کو پاک و ہند میں بہت پذیرائی حاصل ہے. عابدہ پروین ہوں یا نورا سسٹرز وہ کمرشل میدان میں بھی بہت کامیاب ہیں. کیا جتن صوفی موسیقی کے ساتھ کمرشل میدان میں بھی اتریں گے؟
دیکھیے میں تو اپنے طریقے سے لگا ہوا ہوں. سندھی میوزک کو مجھے آگے بڑھانا ہے اور میرا اور میری ٹیم کا ارادہ یہ ہے کہ کتنا اچھے سے اچھا میوزک ہم لوگ سندھیت کو دے سکتے ہیں, سندھیت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تاکہ دنیا میں جہاں پہ بھی سندھی رہ رہے ہیں کم سے کم آگے چل کے یہ نہیں بھولیں کہ وہ لوگ سندھی ہیں. اور سندھی میوزک میں جتنے بھی گانے ہیں ان کو وہ لوگ یاد رکھیں, ان کو وہ گانے یاد رہیں. تو ہم لوگ کو وہی پرانے گانے جو ہیں ہم لوگ ماڈرنائز طریقے سے کرتے ہیں, ان کا ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور شوز پہ بھی کوشش وہی کرتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے گائیں پریزنٹ کریں تاکہ لوگوں کو اچھا لگے اور وہ لوگ یاد رکھیں کہ ایک ہاں سندھی میوزک بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے.
سندھی زبان دو ملکوں میں تقسیم ہوئی ہے, ڈیوائڈ ہے. وہ انڈیا میں بھی لوگ بولتے ہیں اور سندھ میں پاکستان میں بھی بولتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی اور زبانیں وہ بھی انڈیا اور پاکستان میں منقسم ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے یا حکومتوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے میں ایک سیدھا سادھا میوزیشن ہوں, زیادہ میرے کو یہ سب چیزیں نہیں آتی کہ میں اس چیز میں کیا بول سکتا ہوں یا اس میں کیا نہیں بول سکتا ہوں. میں میوزک کے مادھیم سے جتنا بھی میں خوش کر سکتا ہوں لوگوں کو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں اور لوگ بہت زیادہ خوش بھی ہیں. مجھے بہت سے لوگ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں سندھ میں, بولیں کہ آپ صرف آئیے, ہم حیدرآباد ہو گیا, کراچی ہو گیا, جہاں پہ بھی پاسبل ہو آپ کے کانسرٹس کریں گے. اور اتنا سارا پیار ملتا ہے, اتنے سارے پیجز وہ لوگ لیٹرز بھیجتے ہیں, گفٹس بھیجتے ہیں, اتنے ساری وشیز بھیجتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ چلو میرے میوزک کے مادھیم سے کم ہند سندھ جڑا ہوا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے. آنے والے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہند سندھ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ جلدی ریلیز ہوں گے, آپ کو دیکھنے کو ملیں گے.
ہمارے ساتھی جاوید سومرو گفتگو کر رہے تھے جتن اداسی سے. اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا, جہاں اسرائیلی فوج کے سربراہ نے ایک سعودی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت سعودی عرب سے معلومات کا تبادلہ کر سکتی ہے. ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب سعودی عرب اور لبنان کے درمیان تعلقات سفارتی تعلقات کشیدہ ہیں. میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا کہ اس وقت لبنان اور سعودی عرب میں جاری سفارتی بحران کے بارے میں اسرائیل میں کیا کہا جا رہا ہے.
دیکھیے اسرائیل میں کچھ سمے سے اس اور جو ہے بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پورے خطے میں ایک طرح کا ری الائنمنٹ ہو رہا ہے اور جو خطے کے ملک ہیں جن کے کی تعلقات بھی نہیں ہیں, اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اسرائیلی رہنما جو ہے وہ یہ اشارہ کرتے رہے کہ ان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کے انٹرسٹ بھی ملتے جلتے ہیں, خاص کر کے جہاں تک ایران اور ایران کے باقی جو یہاں پر پارٹنرز ہیں خطے میں ان کو لے کر کے دونوں ہی ان ملکوں کا اور اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. اور اس وجہ سے ایسا اشارہ ہوتا رہا ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر یہاں پر کسی طرح کا کوئی فساد کھڑا ہوتا ہے.
اچھا ایک اسرائیلی جنرل نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
جی اسرائیلی فوج کے جو سربراہ ہیں گادی آئزن کوٹ, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے سعودی عرب کے اخبار کو, جو کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سعودی عرب کے کسی اخبار نے اسرائیلی نہ صرف کسی افسر کا انٹرویو کیا ہے بلکہ فوج کے سربراہ کا انٹرویو کیا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے گادی آئزن کوٹ نے کہ اسرائیل جو ہے اگر ایسی کوئی بات آتی ہے اور اگر اس سعودی عربیہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی ریکویسٹ آتا ہے تو اسرائیل اس کے لیے تیار ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات پر بھی اس انٹرویو میں زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل کا سعودی عربیہ کے ساتھ کبھی کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں رہی, اور سعودی عربیہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس بات پہ دونوں ہی جو ملک ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ابھی خطے میں سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئل اور لارجسٹ تھریٹ اس کو انہوں نے بتایا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک واشنگٹن میں فوج کے سربراہوں کی ایک وہاں پر ملاقات ہوئی تھی, اس میں سعودی عرب فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بالکل ان کی باتوں سے ملتی جلتی ہے. تو انٹرسٹ جو ہیں وہ شیئرڈ ہیں سعودی عربیہ اور اسرائیل کا جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے.
تو ہریندر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب میں ایک اسرائیلی جنرل بلکہ فوج کے سربراہ کا انٹرویو کیا گیا اور انہوں نے اس طرح کا بیان دیا, تو کیا اس سے کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب مل کر یا الگ الگ وہ لبنان میں جو ملیشیا ہے حزب اللہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, کچھ اس طرح کے اشارے ہیں؟
دیکھیے, کارروائی کو لے کر کے تو کوئی اشارہ ایسا کچھ سامنے نہیں آیا ہے, لیکن جس طرح کے بیان دونوں طرف سے سنے جا رہے ہیں سعودی عربیہ اور اسرائیل, وہ بڑے ملتے جلتے ہیں. سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ کو ڈسام کیا جائے, حزب اللہ کو وہاں کی حکومت سے باہر نکالا جائے, اور جس طرح سے وہ لگاتار ٹارگیٹ کر رہے ہیں حزب اللہ کو اور ایران کو, اسی طرح سے اسرائیل کی طرف سے بھی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے مسلسل پچھلے کچھ دنوں سے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان دونوں ملکوں کے جو اصل میں ایک طرح سے کہا جائے کہ جو فیکشن جو ہے لبنان میں جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ بھی سنی جو فیکشن ہے وہی ان کے ساتھ ایک طرح سے اس کے ملتے جلتے انٹرسٹ ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ دونوں ملکوں کی جو باتیں ہیں وہ بالکل ملتی جلتی ہیں, لیکن کاروائی کو لے کر کے کوئی صاف اشارہ نہیں.
لبنان اور سعودی عرب کے مابین کشیدہ تعلقات کے تناظر میں اسرائیلی فوج کے سربراہ کا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ تجزیے میں میرا ساتھ دے رہے تھے یروشلم سے سینئر صحافی ہریندر مشرا. سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں, اور اب کھیل کی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے, ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے.
کوشش بھی کی کہ تھوڑا سا ریفائن کرے دوسرے کو جو ان کی ایک خاص ڈیلیوری تھی, مگر
ہماری ٹیم دو تین سال کوئی بھی بڑا ایونٹ نہیں جیت سکتی.
کیٹیگری ایک ہی ہے پلاٹینم, تو ہمیں ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا تھا, تو ہمیں شاید تو سلیکٹ کیا ہوا تھا.
کوہلی کو آرام کب اور دھونی کو ساتھ کب تک ملتا ہے؟
مشکوک بالنگ ایکشن کی آنکھ مچولی, لیکن سب سے زیادہ نقصان کسے؟ کیا پاکستانی ہاکی ٹیم کو غیر ملکی کوچ کی ضرورت ہے؟ اور شاہد آفریدی کے آنے سے کراچی کنگز کتنی مضبوط؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آئی سی سی کی جانب سے مشکوک بالنگ ایکشن کے حامل بالرز کے خلاف جو کریک ڈاؤن 2015 کے عالمی کپ سے پہلے شروع ہوا تھا, اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا, جس کے دو اہم بالرز اس کی زد میں آئے. ان میں سے ایک محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کے درست ہونے اور نہ ہونے کی آنکھ مچولی ابھی تک جاری ہے, لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کئی اہم فتوحات میں کلیدی کردار ادا کرنے والے سعید اجمل کا کریئر اسی مشکوک بالنگ ایکشن کی نظر ہو گیا. سعید اجمل نے پاکستانی ٹیم میں واپس نہ ہونے پر مایوسی کے عالم میں اب ہر طرح کے کرکٹ کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا ہے. میں نے سابق کپتان رمیز راجا کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 15 ڈگری سے بھی بڑھ کر 40-42 ڈگری تک جا پہنچا تھا, تو اس وقت کے کوچز نے ان کے بالنگ ایکشن کو درست کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, اور یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ ٹیم سے ہی باہر ہو گئے.
کوچز کو یا کوچنگ کو مردے الزام ٹھہرانا تھوڑا سا ٹف کال ہے, اس لیے کہ اس وقت تک ان کا ایکشن پکا ہو گیا تھا اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ تھوڑا سا ریفائن کرے دوسرے کو جو ان کی ایک خاص ڈیلیوری تھی, اگر وہ بیک آف دا پام جیسے ہی آپ شو کرتے ہیں بیٹسمین کو تو آپ کو وہ اسٹریٹنگ آف دی آرم کرنی پڑتی ہے, اور یہ اگر دوسرا کے اوپر انگلی اٹھ گئی تو پھر وہی بات ہے کہ کوچنگ سٹاف کچھ کر نہیں سکتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو خاص وجہ اس وقت سرکٹ میں آپ کو بہت سارے آف اسپنرز نظر نہیں آتے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب سے دوسرا ختم ہوا ہے آپ کی یہ سرکولیشن سے تھوڑی سی آؤٹ ہوگی آف سپن بولنگ یا آف سپنرز، اس لیے لیگ سپنرز آج کل بہت چرچے میں ہیں۔
رمیز راجا سے میرا اگلا سوال تھا کہ سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کے بارے میں بحث اپنی جگہ، لیکن مجموعی طور پر وہ اپنی کامیابیوں کے لحاظ سے کس طرح یاد رکھے جائیں گے؟
سعید اجمل ہمیشہ پہچانے جائیں گے، جانے جائیں گے ایک ٹیم پلیئر اور ایک جادوگر، اس لیے کہ جو دوسرے کے ساتھ انہوں نے بیٹسمین کا تماشا لگایا وہ قابل دید تھا اور یادگار وہ لمحے ہیں۔ خاص طور پہ انگلینڈ کے اگینسٹ ان کی سیریز ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سیریز تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہیپی گو لکی کائنڈ آف کیریکٹر تھے۔ ایک ایسے انڈیویجول رہیں گے ہمیشہ جو کہ جنہوں نے یادگار بولنگ کی، پاکستان کو فتوحات دلوائیں، اور یو اے ای میں تو بالکل ہی ایک شہنشاہ تھے۔ انفارچونیٹ ہے کہ ان کا جو اینڈ تھا وہ کانٹروورشل رہا، اور دوسرا جیسے ہی انڈر دا اسکینر آیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سعید اجمل کے لیے اب مشکل ہو جائے گا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا، کیونکہ وہی ان کا گو ٹو بال تھا، سکسیس بال تھا، اور ان کی سکسیس دوسرے کے اوپر خاصی ڈیپینڈنٹ تھی۔
پاکستانی ہاکی ٹیم آسٹریلیا میں اپنی تاریخ کی بدترین شکست اور چار ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں چوتھی اور آخری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اب وطن واپس پہنچ چکی ہیں۔ میں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز احمد سے بات کی اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ کیا اس بدترین شکست کے بعد ٹیم مینجمنٹ میں پھر کوئی تبدیلی ہوگی؟
آپ کو پتا ہے یہ جو آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا، یہ ایک فیسٹیول تھا جو آسٹریلین ہاکی نے کرایا اور نان رینکنگ ٹورنامنٹ تھا جس میں ہم نے 7 اپنے جونیئر لڑکے ٹرائی کیے تاکہ اپ کمنگ کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز کے لیے بہتر ٹیم تیار کی جا سکے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹ تو برا ہے، پور پرفارمنس ہے، لیکن ان لڑکوں کے پاس یہ ایکسپوئر اور ایکسپیرینس نہیں ہے کہ یہ بڑی ٹیموں کے ساتھ اچھا کھیل سکے۔ اور میں آپ کے انٹرویو کے حوالے سے بتاتا چلوں، جب میں پہلی دفعہ 2 سال پہلے سیکرٹری بنا تھا اس وقت بھی بتایا تھا کہ ہماری ٹیم 2-3 سال کوئی بھی بڑا ایونٹ نہیں جیت سکتی، کیونکہ بعض اخبارات اور لوگ کہتے ہیں بلند و باغ دعوے، کلئی کھل گئی، فلانی چیز ہو گئی۔ میرا ایک بھی انٹرویو بتا دیں جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ جی کل ہم ورلڈ چیمپئن ہو جائیں گے اور پرسوں ہم اولمپک چیمپئن ہو جائیں گے، تو آپ کی جو فزیکل فٹنس لیول ہے وہ میچ نہیں کرتا دوسروں سے۔ اس میں سیکرٹری یا مینجمنٹ کیا کر سکتی ہے جب بچے کے اندر سیلف کمٹمنٹ نہ ہو؟
شہباز احمد سے میں نے پوچھا کہ کیا پاکستانی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کیا غیر ملکی کوچ پاکستانی ٹیم کی حالت بدل سکتا ہے؟
دیکھیں اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا جیسے آپ کو پتا ہے فنڈ کا یا ڈونیشن کا طریقہ کار کوئی اتنا بہتر نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم کسی فارنر کو لا کے تو ایسا نہ اس کو مہینے کی سیلری بھی نہ دے سکیں تو ایک بیڈ میسج جائے گا انٹرنیشنلی۔ میری جو ذاتی رائے ہے بات یہ ہے کہ جس طرح یہ لڑکے ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کو ہم فارن کوچ کے حوالے بھی کریں گے تو ایک دو جگہ پہ بہتر ریزلٹ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی رینکنگ امپروو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کی پراپر ریمیڈی نہیں ہے۔
شہباز سے میرا اگلا سوال تھا کہ بحیثیت کھلاڑی دنیا آپ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، کیا فیڈریشن میں آ کر اور ٹیم کی اس انتہائی مایوس کن کارکردگی کے سبب آپ کا نام اور ساکھ متاثر نہیں ہوئی؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ رسمی سیکرٹری ہیں اور سارے فیصلے فیڈریشن کے صدر خالد کھوکر کرتے ہیں۔
صلاح مشورے سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈیسیژن پاور میں کمی آ رہی ہے اس کو بھی میں امپروو کر رہا ہوں اور کروں گا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا امیج خراب ہوگا، لیکن میں چیلنج کو قبول کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی 1-2 سال کے اندر پاکستان کی ٹیم جو ہے اسی سٹیج پہ ضرور آئے گی کہ کوئی بہتر رزلٹ پروڈیوس کر سکے۔
بھارتی کرکٹ ٹیم کے موجودہ اور سابق کپتان کی الگ الگ رائے، الگ الگ سوچ۔ جی ہاں، سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی کی خواہش کہ ابھی کچھ عرصہ اور کھیل لیں، جبکہ موجودہ کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا کہ کتنا کھلاؤ گے، کچھ آرام بھی تو دو۔ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
ایک ہے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی، جن کے بارے میں چیف کوچ روی شاستری کی سوچ ہے کہ کچھ لوگ ان کے کریئر کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود دھونی جیسے کھلاڑی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خود مہندر سنگھ دھونی نے بھی پلٹوار کیا اور کہا کہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور لوگوں کا کام تو کہنا ہی ہے۔ یہ تو ہوئے پہلے کپتان، دوسرے تو موجودہ کپتان وراٹ کوہلی ہیں۔ ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے. وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے. ان کی کھال کاٹ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کرنے پر خون نکلتا ہے یا نہیں.
Definitely, I do need a rest. Why don't I need a rest? I'm not a robot. You can slice my skin and check. I bleed.
وراٹ کوہلی موجودہ سال میں ابھی تک 7 ٹیسٹ، 26 ون ڈے اور 10 2020 انٹرنیشنل کرکٹ میچ کھیل چکے ہیں. ان کے دل میں آیا کہ آرام مانگا جائے تو کہہ بھی دیا، اس میں برا کیا ہے؟ وراٹ کوہلی کے کوچ اور دلی کے سابق رنجی ٹرافی کھلاڑی راج کمار شرما کہتے ہیں،
انسان ہیں وہ لوگ بھی اور انٹرنیشنل کرکٹ بہت زیادہ کمپیٹیٹو ہے. آج کل کوئی بھی ٹیم بہت کمزور نہیں رہ گئی ہے. اگر آپ دیکھیں ہر میچ ایک کٹھن میچ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ انرجی کنزیوم ہوتی ہے اور پلیئرز کو آن ٹوز رہنا پڑتا ہے، بہت فٹنس کرنی پڑتی ہے، بہت پریشر ہے پرفارم کرنے کا. تو یہ بالکل جائز بات ہے کہ اگر کوئی پلیئر ریسٹ مانگے تو.
اب بات دھونی کی، جن کے بارے میں سابق تیز گیند باز اجیت اگرکر اور سابق بلے باز وی وی ایس لکشمن نے 2020 کرکٹ کھیلنے پر سوال اٹھائے، جس کے جواب میں کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں،
اگرکر اور لکشمن نے جو کہا ہے T20 میں ان کو لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ آپ کسی کو گروم کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ دھونی کو نکال دیجئے. اگر دھونی کل پرفارم کر دیں گے تو آپ کیوں ان کو T20 سے نکالیں گے؟ ون ڈے میں تو آج بھی وکٹ کیپر بیٹسمین تو آپ کے پاس ہے نہیں دھونی سے بڑھیا. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جو ہمارے بڑے پلیئر اگر تھوڑا سا بھی وہ اسٹرگل کرتے ہیں آگے جا کے، مان لیجیے 32-33-34 سال کے بعد، تو بس ہر کوئی یہ کہنے لگتا ہے کہ ان کو ڈراپ کیجیے، ان کو باہر کیجیے ٹیم سے.
اور جب دھونی کو ساتھ ملا کپتان وراٹ اور کوچ روی شاستری کا، تو ساتھ ہو لیے وراٹ کے کوچ راج کمار شرما بھی.
میں پوری طرح سے سہمت ہوں کپتان اور کوچ کے ساتھ. جو لوگ کرکٹ کو بہت اچھے سے نہیں جانتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب شاید مہیندر سنگھ دھونی کے چھکے نہیں لگ رہے ہیں تو ان کا رول ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس سے بھی بہترین فٹنس ہے ان کی، اور جس طرح کی سٹمپنگ انہوں نے پچھلے ٹائم میں اور کچھ رن آؤٹس کیے ہیں وہ بہت لاجواب ہیں. اور جو ان کے ان پٹس ہیں، ان کے ایڈوائزرز رہتے ہیں، کرنچ سچویشن میں گائیڈ کرتے ہیں وراٹ کو اور باقی ٹیم کو، بہت ضرورت ہے انڈین کرکٹ کو مہیندر سنگھ دھونی کی.
شاید اسے ہی کہتے ہیں کہ ملے سر میرا تمہارا تو سر بنے ہمارا، جو بھارتی کرکٹ کے لیے بہتر ہی ہے. بس دیکھنا صرف اتنا ہے کہ کوہلی کو آرام کب اور دھونی کو ساتھ کب تک ملتا ہے.
پاکستان سپر لیگ میں شریک 6 فرنچائز ٹیموں نے گزشتہ دنوں ڈرافٹنگ کے ذریعے اپنے کھلاڑیوں کو حتمی شکل دے دی. کراچی کنگز نے اس مرتبہ شاہد آفریدی کی خدمات حاصل کی ہیں، لیکن قیادت کی ذمہ داری عماد وسیم کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ ٹیم میں آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل جانسن اور جنوبی افریقہ کے کالن انگرم کی بھی شمولیت ہوئی ہے. میں نے کراچی کنگز کے سربراہ سلمان اقبال سے پوچھا کہ شعیب ملک، روی بوپارا، کمار سنگاکارا اور اب عماد وسیم، کپتان کی بار بار تبدیلی کیوں؟
تھرڈ سیزن میں جب نئی ٹیم انٹروڈیوس ہوئی ہے ملتان سلطان، تو ہمیں اپنے پلیئرز کو لیٹ گو کرنا پڑا. اس دفعہ اس لیے ہم نے اسٹرانگ ڈیسیجن لیا عماد وسیم کا کہ ہم چاہیں گے اب عماد وسیم کنٹینیو کرے ایز اے کیپٹن، اور شعیب کا اور شاہد کا کیٹیگری ایک ہی ہے پلیٹینم، تو ہمیں ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا تھا، تو ہم نے شاہد کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، تو شعیب ہیڈ ٹو بی لیٹ گون، تو شعیب اب ملتان سلطان میں کھیل رہا ہے.
میرا سلمان اقبال سے اگلا سوال تھا کہ کوچ مکی آتھر کی کارکردگی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟
آئی تھنک مکی آتھر از اے گریٹ فائنڈ ہمارے لیے بھی اور پی سی بی کے لیے، اور مکی آتھر کو ہم نے پہلے سلیکٹ کیا تھا، پی سی بی نے بعد میں سلیکٹ کیا تھا، ایک آپ کو چیمپئنز ٹرافی جتوا کے دی، تو آئی تھنک ہی از اے گڈ کوچ، اے ویری گڈ کوچ.
سلمان اقبال سے میرا آخری سوال تھا کہ نیا ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے کراچی کنگز کی کیا کوششیں رہی ہیں؟
ابھی ہم نے کیا تھا کراچی کے شہزادے کیا تھا، اس میں ہم نے 15,000 لوگوں سے 75 لوگ سلیکٹ کیے تھے، جس میں سے آپ ماشاء اللہ آج جو انڈر 19 کی جو دو ٹیمیں ہیں ہماری، کراچی کی دو ٹیمیں، اس میں میکسیمم 80% لڑکے وہیں سے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، وہ اس دفعہ یہ فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ہم واپس شروع کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ ہنٹ، تو ابھی ہماری ٹیم راشد لطیف صاحب، ہماری ٹیم جاری ہے اس وقت انٹیریئر سندھ، یہ کرنے کے لیے کھلاڑیوں کی کوچ کریں گے.
اگلے پروگرام میں آپ سنیے گا اسلام آباد یونائٹیڈ کے سربراہ علی نقوی کی گفتگو، لیکن اس وقت مجھے اجازت دیجیے.
اور کھیل کے میدان سے کے ساتھ ہی آج کا سیربین اختتام کو پہنچا. اگر اس میں شامل موضوعات دوبارہ سننا چاہیں تو اس کا لنک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے، جہاں آپ کو تازہ ترین خبریں اور تجزیے پڑھنے کو ملتے ہیں. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر اسد علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ہالز، اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرد جاوید.
حکومت اور اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر احتجاج کرنے والی مذہبی جماعتوں کے درمیان تعطل برقرار ہے. چین میں ایک اسکول میں ٹی بی کی وبا پھیلنے کے بعد انٹرنیٹ صارفین حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں. رواں سال اگست میں 70 سے زائد طلبہ کے متاثر ہونے کی خبر سرکاری میڈیا پر جاری نہیں کی گئی تھی. کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں حزب مخالف کی مرکزی رہنما رائلا اوڈنگا کی حمایت میں ایک مظاہرے کے دوران پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 2 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے فوج کی جانب سے نظر بندی کے بعد آج پہلی بار منظر عام پر آئے ہیں, جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ ان سے بات چیت جاری ہے. اسپین میں کیٹالونیا کے برطرف رہنما کارلس پورجیمون اور 4 سابق وزراء آج بیلجیم میں ایک عدالت میں پیش ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.